بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد. سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والا پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف اسلامی عقائد پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج کل جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہے اجتہاد اور ولایت فقیہ اور تقلید. یہ سارے مسائل اور جو مختلف قسم کے احکام ہیں ان پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج جو ہم نے عنوان انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے وہ ہے غیبت کے زمانے میں فقہا کا کردار کیا ہے. اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، اور امید ہے مجھے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آخر تک ہم ہمارا ساتھ نبھاتے رہیں گے اور پروگرام کو دیکھتے رہیں گے کہ غیبت میں جو فقہا نے نقش ادا کیا ہے، جو ذمہ داریاں اپنی نبھائی ہیں، اور جو اہم ترین سورسز ہیں اسلام کے، وہ غیبت میں کیا ہو سکتے ہیں اور کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا عالم اسلام کو، اور ان مشکلات سے پھر حل جو فقہا نے پیش کیا ہمارے لیے، ان پہ انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو ہوگی. اور عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ہم ایک بریک سے کرتے ہیں.
غیبت کبریٰ میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے نیابت عامہ مرحلہ وار ترقی اور تکامل کے درجات طے کرتی آئی ہے. اپنے آغاز میں یہ نیابت علمی نیابت کی شکل میں ظاہر ہوئی، اس کے بعد مالی نیابت اور پھر سیاسی نیابت کی شکل اختیار کر گئی. البتہ اس مرحلہ وار ترقی کے بدلتے ہوئے حالات اور واقعات میں فقہا نے انتہائی اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے. نیابت عامہ کی ترقی اور پیش رفت کا یہی سفر بالآخر نظام ولایت فقیہ تک آن پہنچا، جو عصر حاضر کے بہترین اسلامی سیاسی نظام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے.
ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولانا، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں.
شکریہ، میں بھی پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ یہ توفیق ہوئی اور پروگرام میں حاضر ہوا.
جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ناظرین کی خدمت میں کہ ہم انشاءاللہ آج آپ سے بہت کچھ سننا چاہیں گے، خاص کر جو نقش رہا ہے علماء حق اور فقہا کا زمانۂ غیبت میں، اور اس غیبت کے دور میں جن مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا عالم اسلام کو، اور ان سے پھر نجات جو فقہا نے دلائی، اور ان پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ناظرین بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. تو سب سے پہلا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہرحال چونکہ امام غائب ہو گئے، اور یعنی پردے غیب میں چلے گئے ہماری نظروں سے، اور پھر عالم اسلام میں مختلف طرح کے مسائل اور مشکلات سامنے آئے، میں چاہتا ہوں کچھ ان پہ آپ روشنی ڈالیں.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیبت کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں امام موجود ہیں. بالکل. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کا کوئی نقش نہیں ہے، اور امام کو ایک ظہور کے دن کے لیے، اور وہ دن کب آئے گا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، اس کے لیے امام کو سر رکھا گیا، اور امام جب آئیں گے تو اس وقت اپنے کردار کو ادا کریں گے اور اپنے نقش کو ادا کریں گے. نہیں، بلکہ امام موجود، اور امام غیبت بھی کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ہماری نگاہوں سے امام غائب ہیں، اور ہماری امام تک ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں، ورنہ امام کا حضور اس پوری کائنات میں نمائندہ پروردگار کی حیثیت سے اور خلیفہ پروردگار کی حیثیت سے ضروری ہے، اور نہ ہو تو یہ کائنات کو مشکل ہے جو کہ وسیلہ فیض ہے, پروردگار ہے, اللہ کا فیض جو نہ صرف یہ کہ انسانوں تک بلکہ تمام مخلوقات تک جو اللہ کا فیض پہنچتا ہے, اس فیض پہنچانے کے جو کا وسیلہ جو قرار پاتا ہے وہ ولی خدا کہ یہ دور ایک زمانے تک انبیاء علیہ السلام نے ادا کیا, خاص کر پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تمام الہی فیوضات رسول اللہ کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے, اور پھر وہی نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد رہبری کا سلسلہ جب امامت کی شکل میں شروع ہوا تو ائمہ کے ذریعے سے اور امامت کے ذریعے سے الہی فیض کائنات تک اور مخلوقات تک پہنچتا ہے. لہذا ہماری غیبت سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہماری محرومیت امام کے سامنے آنے سے, امام کے محضر میں پہنچنے سے, نہ یہ کہ امام خود غائب ہے بلکہ امام جو ہے حاضر ہیں, پوری کائنات کے لیے امام حاضر ہیں. لیکن اسی مشکل کی بنیاد پر کہ چونکہ ہماری دسترس امام تک نہیں ہے, اور ہم جب چاہیں کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے زندگی کا اور دین کا تو امام کے سامنے اپنے آپ کو پہنچا سکیں, یہ ایک خود بہت بڑی مشکل ہے. چونکہ امام در حقیقت امام کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے کہ امام تک لوگوں کی رسائی نہ ہو, امام لوگوں کے درمیان میں حاضر رہنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان میں رہنے کے لیے امام ہے, چونکہ امامت کرنی ہے, امام کو لیڈ کرنا ہے. اصل امام کے معنی ہی ہیں کہ جیسا آپ بہتر جانتے ہیں اور ہمارے مومنین بھی جانتے ہیں, امام یعنی وہ کہ جو لیڈ کر رہا ہو, جو آگے آگے چل رہا ہو اور اس کے پیچھے پیچھے امت چل رہی ہو. لیکن امام کو غائب ہماری نگاہوں سے اس لیے رکھا گیا چونکہ اللہ نے مسلسل ائمہ کا سلسلہ جاری رکھا, الہی رہنما آتے رہے الہی پیغام کے ساتھ, لیکن ان ائمہ کو وہ امت نہیں مل سکی جو امام کے ساتھ چل سکے. اور یہ تجربہ کافی دنوں تک جاری رہا, 10-20 سال نہیں بلکہ 200 سال سے زیادہ کی مدت ہے جہاں پر امام ہمارے درمیان میں حاضر رہے لیکن امت نے امام کی قدر نہیں جانی اور امام کی ہمراہی امت نہیں کر سکی, جس کے نتیجے میں امام جو ہے ہماری نظروں سے غائب ہوئے. اس کی مشکلات جو سامنے پہلی آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب امام حاضر ہیں اگرچہ پوری امت امام کو کی امت سامنے نہیں آ سکتی اور پوچھ نہیں سکتی, لیکن امام کے حضور میں جب کسی کو ضرورت پیش آتی ہے اور جب کسی کے سامنے مسئلہ پیش آتا ہے اور جو امام کو جانتا ہے اور امام کو پہچانتا ہے وہ آ کر امام سے اپنے مسئلے کو پوچھ کر سکتا ہے. دنیا کے زندگی کے اہم ترین مسائل, چاہے وہ ذاتی مسائل ہوں, اخلاقی مسائل ہوں, یا سماجی اور سیاسی اور دیگر اہم مسائل ہوں, ان سب میں امام سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور امام کی تابعیت کر سکتا ہے. لیکن غیبت میں یہ مشکل پیش آئی کہ بہرحال امام کی امامت سے اور امام کی ڈائریکٹ رہبری سے جو ملموس رہبری ہوتی ہے لوگوں کے لیے, اس سے جو ہے ہم محروم ہو گئے ہیں اور مسجد محروم ہو گئی ہے. پھر یہاں پر جب دین کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر دین کا سوال کرنے کے لیے بھی خود ڈائریکٹ امام موجود نہیں ہے, یہ خود ایک اہم مشکلات میں سے ہے. اور دنیا کو ایک بڑی محرومیت, بہرحال ایک عظیم محرومیت نصیب ہوتی ہے کہ جب واقعی رہبر اور الہی رہبر لوگوں کے سامنے نہیں ہو تو وہ کس رہبر کے پیچھے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے.
بالکل,
کس رہبر کے اور کس حکومت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں گے, چونکہ حکومت بہرحال انسان کی زندگی پر ایک بہت ہی بڑا اثر ڈالتی ہے.
بالکل,
فردی زندگی پر بھی اثر ڈالتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے حکومت سے اپنی فردی انڈیویجول زندگی سے کیا رابطہ ہے, نہیں, بہت بڑا رابطہ ہے, البتہ وہ رابطہ دھیرے دھیرے پڑتا ہے, اس کے اثرات دھیرے دھیرے پڑتے ہیں, حتیٰ اعتقادات پر اور اخلاقیات پر انسان کے اثر پڑتا ہے. حکومت اگر اچھی نہیں ہے, فاسد ہے, طاغوت ہے, ظالم ہے,
بالکل,
دھیرے دھیرے معاشرے پر جو ہے انسان کے وہی صفات بنتے چلے جاتے ہیں, وہی نظریات بنتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ اعتقادات تبدیل ہوتے جاتے ہیں, دین تبدیل ہو جاتا ہے, مذہب تبدیل ہوتا رہتا ہے, جس کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہیں کہ حکومت کے تبدیل ہو جانے سے عوام سب کے سب تبدیل ہو گئے, عوام کے مذاہب تبدیل ہو گئے. جس میں ہم یہاں ایران سے یہ پروگرام دے رہے ہیں, ایران میں ایک دور عظیم دور گزرا ہے, بہت تاریخ لمبا دور گزرا ہے کہ جہاں پہ حکومت تشیعوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، حکومت تشیعوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، ایران میں بھی کوئی شیعہ کی تعداد نہیں تھی، یعنی ایک تھوڑے سے شمال میں اور تھوڑے سے قم میں بعض جگہوں پہ بہت مختصر سی تعداد شیعوں کی تھی، اکثریت جو ہے غیر شیعہ، مسلمان تھے لیکن غیر شیعہ تھے، لیکن حکومت تبدیل ہوئی تو ابھی سب کے سب. اسی طرح اس کے برعکس مثلا مصر میں ایک دور ہے کہ جب حکومت شیعہ حکومت ہے، البتہ وہ زیدی شیعہ، لیکن پھر وہاں پر تعداد شیعوں کی زیادہ ہے، لیکن حکومت کے تبدیل ہو جانے سے ابھی تو یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. مراد یہاں پہ مسئلہ یہاں شیعہ سنی کا اتنا کوئی محض مسئلہ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومتوں کا انسانوں کے حتیٰ نہ صرف ذاتی رہن سہن پر بلکہ انسان کے اعتقادات پر اور انسان کے مذہب پر بھی اثر پڑتا ہے.
صحیح.
امام کی محرومی اور الہی حاکم کی جس کو اللہ نے اپنی طرف سے حاکم بنا کر بھیجا ہے، اس سے اگر انسان محروم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دین کے مسائل ہمارے سامنے آسانی سے فراہم ہو سکتے ہیں بلکہ بہت ساری محرومیتیں ہمیں اور بھی ہوتی ہیں جو ہماری ذاتی، فردی، اجتماعی زندگی پر جو ہے پڑتی ہیں.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس میں سے اگر جب یہ مشکلات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں تو ہمیں ایک حکومت بھی چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، ہمیں ایسا لیڈر چاہیے، ایسا رہنما چاہیے جو ہماری رہنمائی کر سکے. یعنی عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے دور غیبت میں، خوب امام سے چونکہ ہم براہ راست رابطہ قائم نہیں کر سکتے تو ایسے فقہا ہونے چاہیے، ایسے مسائل یعنی یا ایسے منابع ہونے چاہیے جن کی طرف ہم رجوع کریں. کچھ اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ جو ہمارے لیے بھروسہ مند ہو، جس پہ ہمیں اعتماد کر سکیں.
زمانہ غیبت جب شروع ہوتا ہے تو یہ مومنین کو معلوم ہے کہ غیبت کے دو حصے ہیں، غیبت کبرا صغرا ہے پھر غیبت کبرا. غیبت کبرا میں در حقیقت یوں کہا جا سکتا ہے کہ گویا ایک طرح سے مومنین کو تمرین کرائی گئی ہے، ایک طرح سے پریکٹس کرائی گئی ہے کہ امام کی غیبت کی صورت میں کیا کرنا ہے، اسے کون اس کا منبع ہوگا، کون اس کا ریسورس ہوگا، کون کس کی طرف اس کو جانا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے دین لینا ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب غیبت شروع ہوئی تو ڈائریکٹ جو ہے امام کی 260 ہجری میں جب امام کی غیبت ہوئی تو ڈائریکٹ غیبت صغرا شروع ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. غیبت کبرا ڈائریکٹ شروع نہیں ہوئی بلکہ تقریباً 80 سال تک، یعنی 260 سے لے کر 329 تک تقریباً 80 سال تک جو ہے غیبت صغرا کا سلسلہ رہا. اس غیبت صغرا میں امام کے نائب ہوا کرتے تھے، یعنی اسی وقت کے اپنے اس دور کے عظیم جو فقہا اور علماء تھے وہ امام کے نائب ہوا کرتے تھے اور وہ ان کا امام سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کے مسائل، لوگوں کے سوالات ان کے ذریعے سے امام تک جاتے تھے اور امام اس کا جواب لکھتے تھے، جواب دیتے تھے، جواب بیان کرتے تھے، جو ان نائبوں کے ذریعے سے، جو چار نائب امام کے مشہور نائب نواب عربہ کے نام سے مشہور ہیں. خوب گویا یہ چار نائب کا درمیان میں رکھنا غیبت صغرا، غیبت کبرا شروع ہونے سے پہلے یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا مومنین کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ امام کے حضور میں نہ ہونے کے دور میں کیا کرنا ہے، کہاں سے دین لینا ہے، کہاں سے اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے. ایک تو یہ خود یہ پریکٹس سے اندازہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس روایتیں جو پہلے بھی پروگرام میں بیان ہو چکی ہیں کہ جو ہماری روایتیں ہیں کہ خوب امام غائب ہیں، امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، امام موجود نہیں ہیں، تو ہمارے جو ظاہری سوالات پہ یہ تو ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں، امام جو ہے ہدایت کر رہے ہیں، امام مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں،
بالکل
جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ضرورت پیش آتی ہے، اور جہاں امام مصلحت جانتے ہیں اور جہاں دین خدا اور الہی مصلحتیں ہوتی ہیں وہاں امام اپنا حضور پیدا کرتے ہیں، اور انسان خود نہیں سمجھتا لیکن بہرحال
غیر محسوس طریقے سے
نصریہ کی مومنین کے لیے، نصریہ کی فقط علماء کے لیے، نصریہ کی فقط خاص گروہ کے لیے، بلکہ امام جو ہے سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور پوری انسانیت میں جہاں بھی ضرورت اور مشکل پیش آتی ہے امام کے اثرات بہرحال وہاں پر کسی بھی وسیلے سے ہو سکتے ہیں. لیکن یہی کہ ہم جب وہاں پہ امام تک نہیں پہنچ پاتے تو اس کے لیے جو ہماری ضرورتیں پیش آتی ہیں، ایک تو اس دور کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ کس کے پاس جانا ہے، دوسرے روایات ہیں جو پہلے ہی سے ہمیں بتاتی آئی ہیں کہ یعنی اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد اتنا ائمہ کا سلسلہ شروع ہونا ہے، لیکن رسول اللہ ہی کی زبانی متعدد روایتیں آگے بتاتی ہیں کہ وراثت دین کی کس کے پاس ہے، دین کی مرجعیت کس کے پاس ہے، دین امانت کس کے پاس ہے، یہ جو کلمات ہیں العلماء امناء الرسل، علماء جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں. مثلا رسول اللہ کے فوراً بعد جو ہے علماء کے دور نہیں شروع ہوا، رسول اللہ کے فوراً بعد 200 سال سے زیادہ تک جو ہے، 250-250 سال تک جو ہے وہ امام کا حضور موجود ہے. لیکن رسول اللہ اپنے زمانے میں جو علماء کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے رسولوں کی امانت ان کے پاس ہے، یعنی رسولوں کے پاس جو کچھ ہے، رسول کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے دین کی شکل میں، پیغام کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، ولایت کی شکل میں، یہ امانتیں رسولوں کی امانتیں جو ہے وہ علماء کے پاس جانے والی ہیں، فقہا کے پاس جانے والی ہیں. خوب ان روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے دور میں کہ جب امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو بھروسے مند شخصیت جس پر بھروسہ کر سکتے ہیں روایتوں کی بنیاد پر، اور غیبت الصغرا میں جو پریکٹس دلائی گئی اس کی بنیاد پر، اور ان دونوں سے بھی زیادہ اہم کہ خود انسان کو دیکھیں کس انسان پر بھروسہ کیا جائے.
صحیح.
یعنی واقعی جب انسان کو اپنی آپسی زندگی میں مشکل پیش آتی ہے تو کس پہ جا کے بھروسہ کرتا ہے؟ کیا کسی ایسے انسان پہ بھروسہ کیا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں جو جھوٹ بول سکتا ہے، جو دھوکہ دے سکتا ہے، جو قابل اطمینان نہیں ہے، جو امانت داری کا خیال نہیں رکھتا؟ خوب ایسے افراد کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جن کے اوپر امانت داری کا زیادہ بھروسہ ہو، جن کے اوپر سچائی کے لیے اعتماد کیا جا سکتا ہو، جن کے اوپر ہر اعتبار سے اعتماد کیا جا سکتا ہو. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے معاشروں میں جو لوگ پاکیزہ ترین لوگ اور مقدس ترین لوگ اور بھروسے مند ترین لوگ نظر آتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کی وراثتوں کو سنبھال رکھا ہے، جو علماء کی شکل میں اور فقہا کی شکل میں. خدا ہم کو ان کے سائے میں اور ان کے ساتھ جو ہے استفادہ کرنے کی توفیقات دیتا رہے.
یعنی علماء حقہ ہی ہے خاص کر جو اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں.
یعنی بھائی جنہوں نے اصل میں علماء کو کیوں اس اہمیت دی جائے؟ اس لیے کہ انہوں نے آ کر اس پیغام کو گہرائی کے ساتھ، وہ جو اللہ کی طرف سے آیا، چونکہ اصل چیز اس پورے قضیے میں اور پورے مسئلے میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، سب کچھ جو ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کے دل میں آیا وہ کرے اور نتیجہ نہیں معلوم کہاں تک پہنچتا. یعنی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی میں انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. خوب اللہ کی طرف سے جو رہنمائیاں دی گئی ہیں اس کو کون پیش کرے گا؟ وہ انبیاء پیش کرتے تھے، ائمہ پیش کرتے تھے، اولیاء الہی پیش کرتے تھے. اب وہ اگر موجود نہیں ہے تو ان کو کون پیش کرے گا؟ وہ جو اس کو جس نے اپنی پوری زندگی اس میں صرف کی ہو، جس نے بہتر طریقے سے اس کو سمجھا ہو، جس نے اپنا ہم و غم پوری زندگی کے بنایا ہو کہ دین کو سمجھا جائے، دین پر عمل کیا جائے، دین کے مسائل کو، جزیات کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے. خوب ان کے اوپر انسان بھروسہ کرے گا اور انہیں کے اوپر جو ہے.
تو کیوں نہ یہاں سے پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں ہم کہ جو نقش اور کردار علماء حقہ نے یہاں پہ نبھایا ہے اس کی اہمیت کی طرف کچھ اشارہ کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا ہمیں جواب دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بریک لیں اور اس کے بعد اس جواب سے ہم فیضاب ہوتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام راہ نجات میں گفتگو ہو رہی ہے غیبت کے دور میں فقہا اور علماء حقہ کا جو کردار ہے اس حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آ رہی ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر خدمت ہے.
حضرت علی علیہ السلام اپنے مشہور صحابی کمیل سے فرماتے ہیں، عالم کی محبت قانون، سنت اور اساس ہے. لوگوں پر ضروری ہے کہ ان کی پیروی کریں، چونکہ عالم کی محبت انسان کو راہ کمال تک پہنچاتی ہے. انسان اپنی حیات میں عالم کی محبت کے ذریعے ہی راہ اطاعت کا زینہ طے کرتا ہے، اور اس محبت کے ذریعہ اپنے بعد نیک آثار چھوڑتا ہے.
ناظرین پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اس کردار کے بارے میں اب کچھ آپ سے سنیں کہ جو فقہا نے نبھایا ہے.
جی بہرحال اس دنیا میں اتنی بڑی انسان کی آبادی ہے اور انسان کا سلسلہ شروع ہوا اور آگے بڑھتا رہا، مسلسل انسان آگے بڑھتا رہا، کچھ لوگ ہیں جو اس میں نقش ادا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد جو انسانوں کی ہے وہ صرف جو ہے نقش کو دیکھ رہی ہے اور جو اس کے ساتھ نقش ادا ہو رہا ہے اس کے مطابق چل رہی. وہ خود کوئی بڑا رول نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
رول ادا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کو بہتر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، دنیا میں بہتر تبدیلیاں چاہتے ہیں، بہتر نقش ادا کرنا چاہتے ہیں. صحیح. انسانوں کا درد ہے ان کے دل میں، انسانوں کی بہتری چاہتے ہیں. قدیم زمانے سے بھی یہ سلسلہ رہا ہے اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. ایک دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو نقش ادا کر رہے ہیں، جو اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ذاتی ہوا ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خود خواہیوں کو پورا کرنے کے لیے، حکومت طلبی اور دیگر مسائل جو انسان کے اندر ہیں، ہر انسان میں کم و بیش ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کو زیادہ بڑھا لیتا ہے، کسی کے دب کے رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے دوسروں کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ اس کا کچھ بھی ہو ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں کیا انسانیت پہ آئے گا، کیا لوگوں پر آئے گا. انہیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے. نتیجے میں جو نقش ادا کرتے ہیں، جو کردار ادا کرتے ہیں، وہ کردار بہت ہی گھٹیا، بہت ہی برا کردار ہو جاتا ہے پوری انسانیت کے لیے. یعنی مثلا ابھی نمونے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری دنیا میں حکومتیں ہیں جو اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو ذلت کے حالت میں رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ میری حکومت باقی ہے. خاص کر جو بادشاہی حکومتیں بھی، جہاں بعض
شاہنشاہی نظام چل رہا ہے،
مسلمان ممالک میں بھی یہ ہیں.
بالکل.
یہ ساری ذلت گوارا ہے، دین کے لیے ذلت گوارا ہے، اسلام کے لیے ذلت گوارا ہے، اپنی قوم کے لیے ذلت گوارا ہے، ساری ذلتیں گوارا کی ہوئی ہیں صرف اس لیے تاکہ ہم حکومت میں اور ہمارا خاندان حکومت میں باقی رہے. خوب یہ ہر دور میں رہا ہے. خوب پھر ان کو پھر اس بات کی کوئی فکر نہیں رہ جاتی کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے. وہ صرف ایک چیز پر فکر کرتے ہیں کہ حکومت ہماری ہے اور حکومت ہماری باقی رہنا چاہیے.
صحیح. ان کو معاشرے اور معاشرے کی ترقی سے بھی کچھ لینا نہیں ہوتا. جی ہاں. بالکل.
معاشرہ اور معاشرے کی ترقی اس حد تک کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے حکومت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے، لوگ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. یعنی واقعی ان کی نیتیں، یعنی کہ ہم ان کی نیتوں پر جو ہے وہ بدگمانی کر رہے ہیں نا، واقعی حقیقت نیت جو ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں حکومت اپنی بچا کے رکھنا ہے. لہذا اس کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان کی جان لے لی جائے، وہی جن کی یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو سامان فراہم کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی جان لینی پڑتی ہے، بڑی آسانی سے ان کی جان بھی، جیسے بھی آپ مختلف حالات میں مختلف ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے انسانوں کے اوپر جو ہے گولیاں چلا دی جاتی ہیں، مشکلات میں ان کو ڈال دیا، ساری سختی میں ڈال دیا. کیوں؟ اصلی مقصد یہ ہے کہ حکومت کو باقی رکھنا. خوب یہ دو طرح کے رول ادا کرنے والے لوگ ہیں. ایک جو ہے فساد اور افساد کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، فاسد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خود کو بھی فاسد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کو بھی فاسد کر رہے ہیں، پھر معاشرے کو فاسد کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرا کی روح ہے کہ ایسے حالات میں دنیا کو ہر اعتبار سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، نہ صرف یہ کہ بعض اخلاقی اعتبار سے یا دینی مسائل کے اعتبار سے، بلکہ سماجی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تمام مسائل میں انسان کو بہتر ہونا ہے. اور ان کی تمام مشکلات، درد مند ہوتا ہے انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی ملک میں بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، کسی ملک میں بہت سارے لوگوں کو ابتدائی ترین غذائیں ان کو نہیں مل پاتی، ابتدائی ترین زندگی کا سامان نہیں مل پاتا. خوب ایسے جو لوگ مصلحین ہیں، اس دینی اصطلاح میں جن کو مصلحین کہا جاتا ہے، اصلاح کرنے والے لوگ، ان کو درد ہوتا ہے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں.
صحیح. تو یہ تو بہت ہی اہم
ایسے وقت میں، جی ہمیں یہ ذکر، ایسے وقت میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور علماء ایک بہت ہی عظیم نقش ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دینی تعلیمات کے سائے میں ان کی ایک مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آ کر دین کو اس طرح پیش کریں کہ لوگ فساد کی طرف یا افساد کی طرف یا تباہی کی طرف نہیں جائیں، بلکہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کے بہتر امور تک رہیں. دین کا مقصد فقط یہ نہیں کہ انسان کو آخرت میں نجات مل جائے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک اچھی، کامیاب اور مفید زندگی اس طرح جیے. کیونکہ روایت میں کہا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، یہ دنیا ہے جو آخرت کی کھیتی ہے، اسی دنیا کے ذریعے سے آخرت بنائی جا رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں ایک ایسی زندگی انسان جیے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت کی کامیابی. اور ظاہر ہے کہ اسلام ایسا مذہب نہیں جو کہے کہ دنیا، اس دنیا کو خراب کر کے جو ہے
آخرت کو بنائی جائے, نہیں ایسا نہیں, بالکل یہ جو ہے مقدمہ ہے,
مقدمہ ہے جی
آخرت کے لیے, بالکل بجا فرما رہے. تو جو آپ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال ایک ایسا حصہ بھی ہے اور ایسے افراد بھی ہیں جو معاشرے کا درد رکھتے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے, کیوں نہ اس دور میں جو دور گزرا ہے غیبت کا, اس دور میں کچھ ایسے تاریخی نمونے آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں جو علماء حق نے ادا کیا.
جی ابھی پہلے ہی سوال کو اس سوال سے ملاتے ہوئے کہ میرا علماء کا ایک بڑا نقش جو ہے, اور جو پہلے بھی کبھی اشارہ کیا گیا ہے پروگرام میں, ایک بڑا نقش, ایک بڑا کردار علماء کا یہ رہا کہ وہ دین کی جو انسان کی بقا اور انسان کی سلامتی کے ضامن ہے اور انسان کو صحیح راستے پہ لے جانے کے ضامن ہے, اس دین کی صحیح حفاظت کرنا, اس دین کو صحیح لوگوں تک پہنچانا, بہتر شکل میں اور خالص شکل میں لوگوں تک پہنچانا, اس کے لیے علماء نے بہت ساری زحمتیں اٹھائی ہیں, بہت ساری زحمتیں برداشت کی ہیں, تاریخی نمونے بہت ہیں, اور یہ خود ایک بہت ہی اچھی اور بہت پیاری بحث ہے کہ جہاں پر آ کر صرف اس مسئلے پہ گفتگو کی جائے گی علماء کا, یعنی ایک لمبا سلسلہ آپ چاہیں ابھی شروع کر سکتے ہیں کہ علماء نے
ایک نمونہ آپ بتائی سکتے ہیں, اتنا ٹائم
آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ علماء نے پوری تاریخ میں کس طرح سے کون کون سا نقش ادا کیا ہے. جیسے اس سے پہلے ایک پروگرام میں ادا کیا کہ مثلا شیخ کلائن رحمۃ اللہ علیہ نے جو غیبت صغرائی کے دور سے جو اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا, آ کر کس طریقے سے کن زحمتوں سے امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو محفوظ کیا, اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا, مسلسل جاری رہا. البتہ اس کے پہلے بھی جو ائمہ کے اصحاب تھے اور بزرگ علماء تھے, انہوں نے بہت ساری کتابوں کی شکل میں جو ہمارے مشہور 400 رسالے اور کتاب اربع میاں کے نام سے اتنی کتابیں جو ابھی اس میں سے بہت ساری ضائع ہو گئی ہیں, لیکن انہی کتابوں کے ذریعے سے جو دیگر علماء نے جو زمانے میں پہلے کتابیں جب موجود تھیں کتابیں لکھنا شروع کیں, اور مثلا ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں امام کا کلام اگر بیان کرتے ہیں, کتنے افراد کتنے لوگوں کو یہ توفیق رہتی کہ امام کے کلام کو اگر لکھیں, جبکہ بہت آسانی سے لکھا جا سکتا ہے, کلام آسانی سے فراہم ہے, کاغذ آسانی سے فراہم ہے, محفوظ کرنا فراہم ہے, پھر سافٹ کاپیوں میں آسانی سے منتقل کیا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس دور میں دیکھیں کتنا مشکل کام ہوا کرتا تھا آدمی کے لیے, کاغذ و قلم ہونا کتنا مشکل ہوتا تھا, کیا سختیاں ہوتی تھیں. اس دور میں علماء نے اتنا عظیم نقش کیا کہ پہلا عظیم نقش یہ تھا کہ انہوں نے آ کر دین خدا کو اس کے اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کا کردار ادا کیا. اس کے لیے جیسے مثال دی شیخ کلانی 20 سال تک مسلسل سفر کرتے رہے, ایک بستی سے دوسری بستی, جہاں پہ معلوم ہوتا تھا فلاں جگہ پہ کوئی ایسا انسان ہے جس نے امام سے کوئی روایت سن رکھی ہے یا امام کی کچھ روایتیں اس کو اس کے پاس موجود ہیں اس کے پاس جا کے پوچھتے تھے, لکھتے تھے, ترتیب دیتے تھے. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ ہم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں امام کا کلام بیان کرنے کے لیے, ہم آتے ہیں ایک بیٹھ کے ثواب کے طور پر سن کے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے افراد کو تلاش کر رہا ہو کہ ایک دوسرے سے معلوم کر کس کے پاس امام کا کوئی کلام موجود ہے, اور وہ جا کر امام کا کلام لکھے, لا کر اس کو کتاب کی شکل انجام دے, اور پھر وہ پیش کرے ہمارے سامنے.
صحیح صحیح.
اسی طریقے سے بعد میں جو ہے اور دیگر عظیم فقہا جو ہمارے آئے ہیں, مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جن کو امام زمانہ کی بشارت سے ان کے والد نے خط امام کو لکھا غیبت الصغرا کے زمانے میں, اور امام نے بشارت دی بیٹے کی کہ ان کے والد بھی خود ایک بڑے عظیم فقیہ ہیں, صدوقین کے نام سے آتے ہماری فقہی کتابوں میں ان کے نظریات باقاعدہ اہمیت رکھتے ہیں. شیخ صدوق نے آ کر اتنی عظیم کتابیں لکھیں, من اللہ یذر الفقی جو دین کی فقہ کی اہم کتابوں میں سے. پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے آ کر دین کے تمام موضوعات پر, مثلا شیخ مفید جو ہیں وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ تشیعوں کے محافظ
ہیں,
جنہوں نے آ کر مثلا علم کلام پر اگر 4 کتابیں انہوں نے لکھی.
بالکل,
یعنی کلام جو بہت ہی اہم بحث ہے.
مولانا چونکہ وقت گنجائش
نہیں ہے, کچھ نام ہم کم سے کم اور لے لیں, ہماری بزرگان سید رضی رحمۃ اللہ, سید مرتضی علم رضا, علامہ مجلسی نے آ کر,
شیخ طوسی
جن نے اتنا عظیم کردار ادا کیا, علامہ مجلسی نے آ کر اتنے سال گزر جانے کے بعد آ کر انہوں نے پورے دین کو آ کر ایک مجل اس میں جم کیا اور 120 جلدیں
بہار
الانوار کے نام سے, بہت ہی بڑا
بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے استفادہ ہم کریں گے, آپ کے شکر گزار ہیں, چونکہ گنجائش نہیں یہیں پہ آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں. ناظرین کرام آپ کے بھی شکر گزار ہیں, امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی, چونکہ گنجائش نہیں ہے وقت میں, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.